الطاعات الظاهرات والباطنات في جميع الأماكن والأوقات، وترك المنكرات والمخالفات الظاهرات والباطنات في جميع الأماكن والأوقات. استقامة اسے کہتے ہیں کہ المحافظة على الطاعات، جتنے اچھے کام ہیں، طاعت والے کام ہیں، اطاعت والے کام ہیں، تابعداری والے کام ہیں، والباطنات ظاہری اور باطنی ہر قسم کے اچھے عمل کو ہمیشہ کیجیے آپ. ظاہرات و باطنات سے فرائض اور نوافل دونوں مراد ہیں. فی جمیع الاماکن والاوقات، ہمیشہ ہر جگہ ہر وقت. یہ نہیں کہ اگر رمضان کا مہینہ آیا ہے تو مسجد نمازیوں سے بھری ہوئی ہیں، اور رمضان کا مہینہ گزرا تو سال بھر چھٹی، یا مغرب اور عشاء میں تو دس دس صفحے ہوں مسجد کی اور فجر کی نماز میں صرف ڈیڑھ یا دو صفحے ہوں. یہ استقامت نہیں ہے، کچھ اور ہے. یہ استقامت یہ ہے المحافظہ ای المداومہ، ہمیشگی، دوام، ہمیشہ اچھے کاموں کو ہمیشہ کیجئے اور ہر وقت کیجئے، ہر جگہ کیجئے. وترک المخالفات وترک المنکرات، جو برے کام ہیں ان کو چھوڑ دیجئے ہمیشہ کے لیے، ظاہری ہوں باطنی ہوں، ہر جگہ ہر وقت. یہ بھی استقامت کی تعریف ہے. جب استقامت کے بارے میں آپ نے یہ کہا کہ یہ ایک تسلسلی عمل ہے، یعنی اس عمل کو آپ تسلسل سے کر رہے ہیں، دنیا کے اندر بھی جو شخص دکاندار ہے وہ روزانہ اپنی دکان کھولتا ہے، ضروری ہے کہ دکان کھولے، اس لیے کہ اس نے اپنے لیے اور اپنی اولاد کے لیے رزق حلال تو کمانا ہے. جو شخص دفتر جاتا ہے یا کسی کی ملازمت کرتا ہے، روزانہ اسے جانا پڑتا ہے، تسلسل ہے عمل میں، رزق حلال کمانا ہے. جب تک اللہ چاہے گا وہ اپنا رزق حلال کمانے کے لیے کوشش اور سعی اس دنیا میں کرتا رہے. اسکول کا معاملہ یہ ہے کہ ہر انسان جو پڑھتا ہے بچپن میں، پہلے پرائمری اسکول میں جاتا ہے، روزانہ اسکول میں حاضری دینی پڑتی ہے، جو نصاب اور کورس ہے تمام کتابیں پڑھنی پڑتی ہیں، سہمائی امتحان، ششمائی امتحان، سالانہ امتحان، پھر وہ پاس ہوتا ہے دوسری کلاس میں جاتا ہے. اس طریقے سے سیکنڈری، ہائی اسکول، کالج، یونیورسٹی، یہی معاملہ انسان کی عمر کا ہے. اس پہ تمام دنیا کے معاملات کو آپ قیاس کر لیجئے کہ ہر عمل کے لیے تسلسل کا ہونا کتنا ضروری ہے. یہ نہیں ہوا کہ ایک آدمی ملازمت کرنے ایک دن جائے، دوسرے دن غائب ہو جائے، پھر تیسرے دن جائے، پھر چوتھے دن نہ جائے، مسلسل، حتیٰ کہ زندگی اسی میں ختم ہو جاتی ہے. تسلسل تو جب دنیا کا کوئی بھی کام اس وقت تک پائیدار نہیں ہوتا جب تک اس میں تسلسل نہ ہو. یہی معاملہ دین کا ہے، اور اس کی کئی زندہ مثالیں ہمیں ملتی ہیں. جب ہم دیکھتے ہیں کہ فجر کی نماز آپ نے پڑھی، اس کے بعد یہ نہیں کہا گیا کہ صاحب چونکہ آپ نے آج فجر کی نماز پڑھ لی ہے اس لیے آج کی باقی چار نمازیں آپ نہیں پڑھیں گے، یا آج فجر کی پڑھ لی ہے تو اب ایک ہفتے تک مت پڑھیے، بلکہ نہیں، چوبیس گھنٹے کے بعد جو دوسرا وقت فجر کا آئے گا آپ کو دوسری نماز فجر کی پڑھنی پڑے گی. یہی معاملہ ظہر کی نماز کا ہے، یہ تسلسل ہے. اسی لیے فرمایا کہ الصلوات المکتوبات ورمضان الى رمضان والجمعۃ الى جمعہ مکفرات لما بینہن اذا اجتنبت الکبائر. صحیح مسلم کی حدیث ہے، ایک نماز سے دوسری نماز، جمعے سے جمعہ، رمضان سے رمضان، یہ جو عبادات ہیں یہ اپنے جو ان کے درمیان میں اوقات ہیں ان میں جتنے گناہ کیے جائیں سب کو یہ معاف کر دیتی ہیں، دھل جاتے ہیں گناہ، یہ کفارہ ہے گناہوں کا. اذاجتنبت الکبائر، بشرطے کہ وہ گناہ کبائر سے نہ ہو، کبیرہ گناہ نہ ہو. مثلا ظہر کی نماز آپ نے پڑھی، عصر تک جتنے چھوٹے گناہ ہوئے عصر کی نماز اگر آپ نے پڑھ لی اللہ تعالیٰ ان گناہوں کو عصر کی نماز کی وجہ سے معاف کر دے گا صغیرہ گناہوں کو. اور یہ صغائر اور کبائر صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کی تفصیل اور استغفار اور توبہ یہ تمام مسائل آپ توبہ اور استغفار میں پڑھ چکے ہیں اور سن چکے ہیں. تو یہ تسلسل ہے عمل میں, اور یہ تسلسل جو ہے عمل میں اسی کو استقامت کہتے ہیں. سورہ حامیم سجدہ میں اسی استقامت کے بارے میں ایک بڑی معروف آیت ہے, ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكه الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنه التي كنتم توعدون. امام ترمذی اور امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی اپنی سنن میں ایک حدیث نقل کی ہے. انس بن مالک رضی اللہ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں. فرمایا کہ قرأ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا ثم قال قد قال الناس ثم كفر اكثرهم من مات عليها فهو ممن استقام قد قال الناس ثم كفر اكثرهم. ارشاد فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت پڑھی سورہ حامیم سجدہ, اس کو فصلت بھی کہتے ہیں. اس آیت کے پڑھنے کے بعد ارشاد فرمایا کہ قد قال الناس ثم كفر اكثرهم, سب لوگوں نے کہا کہ ہم ایمان لائے اور ہم نے استقامت اختیار کی, لیکن ہوا یہ کہ قد قال الناس, لوگوں نے تو کہا, ثم كفر اكثرهم, لیکن ان کی اکثریت نے پھر اس کا کفر بھی کیا, اس کا انکار بھی کیا. من مات علیہا فہو ممن استقام, جو اس آیت پہ مر گیا, ربنا اللہ ربنا اللہ اللہ کو اپنا رب سمجھتے ہوئے مر گیا, فہو ممن استقام, وہ ان میں سے ہے جس نے استقامت کو اختیار کیا. ربنا اللہ کیا ہے؟ کہتے تو سب ہیں کہ ہمارا رب اللہ ہے, لیکن جو توحید ربوبیت ہے, جو رب کے حقوق ہیں, وہ آپ نے رب کو نہیں دیے, وہ تو آپ نے اپنے آپ کو, اپنے نفس کو, اپنے مال کو, اپنے گھر والوں کو, اپنی دنیا کو دیے ہوئے ہیں. تو ربنا اللہ یہ کہنے میں آپ حق بجانب نہیں ہیں. اسی لیے فرمایا قد قال الناس ثم كفر اكثرهم, کہا تو سب نے لیکن اکثریت نے اس کا انکار کیا, اس کو چھوڑ دیا. اور جس نے رب کو رب سمجھتے ہوئے جان دے دی, یہ ہے حقیقی مستقیم. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون, یہ ہے ولا تموتن الا وانتم مسلمون, موت اس حال میں آئے کہ تم مستقیم ہو, مسلم ہو. ربنا اللہ اتقوا اللہ ربنا اللہ, گویا کہ تقوی بھی استقامت ہی کا ایک جز ہے, تقوی استقامت ہی کا ایک جز ہے. ابو بکر رضی اللہ عنہ سے کسی نے پوچھا کہ استقامت کیا ہے, تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تشرکوا باللہ شیئا, اللہ کے ساتھ شرک نہ کرنا, یہ ہے استقامت. عمر رضی اللہ عنہ سے کسی نے پوچھا استقامت کیا ہے, تو ارشاد فرمایا الاستقامت ان تستقیم علی الامر والنہی ولا تروغ روغان الثعالب, استقامت یہ ہے کہ امر اور نہی, اوامر اور نواہی پہ ثابت قدمی سے جمے رہو, جن چیزوں کا حکم تمہیں دیا گیا ہے ان کو مسلسل کرتے رہو, جن سے روکا گیا ہے ان سے مسلسل رکے رہو, دور رہو. ولا تروغ روغان الثعالب, جس طریقے پہ لومڑی راستے سے ادھر ادھر بھاگنے کی کوشش کرتی رہتی ہے, اس طریقے سے تم اپنے لیے بھاگنے کے راستے اختیار مت کرو, راستے تلاش مت کرو بھاگنے کے اور آسانیوں والے راستے مت تلاش کرو. اور عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ اخلص العمل للہ، الاستقامہ اخلص العمل للہ، استقامت یہ ہے کہ اپنے اعمال کو اللہ کے لیے خالص کر دو. تو عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ نے اخلاص کو استقامت کا نام دیا. تو استقامت جو ہے وہ حقیقت میں اخلاص کو استقامت کہتے ہیں. اور علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ اد الفرائض والنوافل، فرائض اور نوافل کو تسلسل سے ادا کرنا یہ ہے استقامت. اب یہ ایک ایک جملہ جو خلفائے راشدین کی زبان مبارک سے نکلا، ایک ایک جملے پہ نہ جانے کتنی تفسیریں بیان ہو سکتی ہیں. فرائض کا تصور کیا ہے، نوافل کیا ہیں، قرب الہی یہ جو اہم ذریعے جو حدیث قدسی میں بیان ہوئے ہیں وہ یہی تو ہیں جو حضرت علی رضی اللہ عنہ ارشاد فرما رہے ہیں. اور دین جتنا ہے پورے کا پورا اس کا دار و مدار اخلاص پہ ہے، جو کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے ارشاد فرمایا. اور عوامر اور نواحی، دین کی پوری عمارت کا نام یا عوامر ہے یا نواحی ہے جو حضرت عمر نے ارشاد فرمایا. اور ساتھ یہ بڑا عجیب جملہ ارشاد فرمایا کہ لومڑی کی طرح بھاگنے کی ادھر ادھر کوشش مت کرو، کہاں جاؤ گے تم، اللہ کی حدود سے کہاں نکلو گے. اور چونکہ ایمان اور اسلام نام ہے شرک نہ کرنے کا، تو حضرت ابو بکر نے پوری عمارت آپ کے سامنے رکھ دی کہ شرک نہ کرنا یہ استقامت ہے. ہر ایک کی تفسیر اپنی جگہ، کتنی عمدہ تفسیر ہے. رضی اللہ عنہم اجمعین. ابن تیمیہ رحمہ اللہ یہ بہت بعد میں آتے ہیں، جس طریقے پہ امام غزالی ہیں رحمۃ اللہ علیہ اور سلف صالحین، انہوں نے ایک یہ ہے ارشاد فرمایا کہ استقاموا علی محبتہ وعبودیتہ فلم یلتفتوا عنہ یمنا ولا یسرا. یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ کی محبت اور اس کی عبودیت پہ استقامت سے ڈٹے رہو. اللہ سے محبت کرو جس طریقے پہ اللہ سے محبت کرنے کا حق ہے، اسی کی عبادت کرو جس طرح اس کی عبادت کرنے کا حق ہے، اور اس عبادت رب اور محبت رب میں اتنے مشغول ہو جاؤ کہ ادھر ادھر مت دیکھو. یہ گویا کہ تفسیر ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے اس قول کی جو لومڑی سے تشبیہ دی تھی کہ ادھر ادھر بھاگنے کے راستے مت تلاش کرو. فرمایا کہ ادھر ادھر التفات تمہارا، تمہاری توجہ ادھر ادھر بٹ نہ جائے. اور یہ اس طریقے پہ بھی سمجھا جا سکتا ہے اس کو کہ ایک وہ عمل ہے کہ جو ایک ہی مرتبہ کیا جائے، اور ایک وہ کہ جو تسلسل سے کیا جائے. اگر کسی پانی کی بہت بڑی ٹنکی کے نیچے ایک بڑی چٹان آپ رکھ دیں، وہ پتھر کے جو پتھر مضبوط پتھر ہو، چٹان نما پتھر ہو، اس کو آپ اس پانی کی ٹنکی کے نیچے رکھیں اور اس ٹینکی میں جو نل ہو اس کو آپ کھول دیں، اور یا آپ یوں کریں کہ اس پوری ٹینکی کے پانی کو اس پتھر پہ آپ اڈیل دیں، تو اس پانی کے اڈیلنے سے کیا ہوگا، پورا پانی آپ نے اڈیل دیا، پتھر پورے کا پورا گیلا ہو گیا، تر ہو گیا. لیکن یہ پانی کا اثر کب تک رہے گا، کچھ دیر تک رہے گا، دھوپ اور ہوا کے آنے کے بعد یہ پانی کا اثر ختم ہو جائے گا. اور جب پانی کا اثر خشک ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا، تو اس پانی کا جو نشان ہے وہ اس پتھر پہ نہیں رہے گا. یہ ایک طریقہ ہے، آپ نے چند لمحوں میں پورا پانی گرا دیا، فارغ ہو گیا، ٹینکی بھی فارغ، آپ بھی فارغ. دوسرا طریقہ یہ ہے کہ اس ٹانکی کا جو نل ہے، پورے نل کو مت کھولیے، اس نل کو اتنی مقدار میں کھولیے کہ اس نل سے پانی کا ایک قطرہ اس پتھر پہ ٹپک کر گرتا رہے. اور چھوڑ کے آپ چلے جائیے، تین چار دن کے بعد آپ واپس آئیے.
اب آپ دیکھیں گے کہ اس چھوٹے سے قطرے نے جس کی اس پوری بڑی ٹانکی کے پانی کے سامنے کوئی اہمیت نہیں تھی، اس چھوٹے سے قطرے نے اس پتھر کے اوپر نہ صرف یہ کہ اپنا نشان چھوڑا ہے، اس پتھر کے اندر سوراخ بھی کر دیا ہے۔ یہ استقامت ہے، تسلسل۔ کیونکہ مستقل وہ ایک قطرہ تھا تو وہ چھوٹا سا قطرہ، لیکن اس کے اندر تسلسل تھا، مسلسل ٹپکتا رہا، پتھر کے اندر بھی اپنا اثر اس نے چھوڑا۔ تو اگر انسان تسلسل سے اچھا عمل کرے تو کیا اس کا اثر اس پہ نہیں ہوگا؟ ہوگا۔ تسلسل عمل کو مستقل کیجئے، ہمیشہ کیجئے، روزانہ کیجئے۔ سفیان ابن عبداللہ، یہ طائف کے رہنے والے تھے، الثقفی، ثقفی قبیلے کے تھے۔ یہ آتے ہیں اور آ کے کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ، قل لی فی الاسلام قولا لا اسأل عنہ احدا غیرک، ایک ایسا جملہ بتا دیجئے اسلام کے اندر جو ہو کہ جس کے بعد کسی اور سے، آپ کے بعد یا آپ کے علاوہ کسی اور سے مجھے پوچھنے کی نوبت نہ آئے۔ قولاً، ایک قول بتا دیجئے۔ اب جس شخص سے یہ قول مانگا جا رہا ہے وہ تو وہ ہے کہ اوتی تو بجواب الکلم، فرمایا کہ جو فصاحت اور بلاغت کی انتہا ہے، جوامع کلم، وہ مجھ پہ ختم ہو گئی ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں فصاحت اور بلاغت جتنی آپ کے پاس تھی، صحابہ حیران تھے کہ یا رسول اللہ آپ جو عربی اور جو زبان بولتے ہیں یہ تو اتنی فصیح و بلیغ ہے، ہم بعض اوقات حیران ہو جاتے ہیں کہاں سے آپ نے سیکھی۔ تو آپ اجراہ تواضع فرمایا کرتے تھے کہ بھائی، وہ جو قبیلہ بنو سعد ہے وہاں میں نے یہ زبان سیکھی، ان کی زبان اچھی ہوتی۔ لیکن وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا، اللہ نے وہ کچھ سکھا دیا کہ جو یہ نہیں جانتے تھے اور ان کے علاوہ کسی اور کو اللہ نے سکھایا بھی نہیں۔ اور أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ الَّذِي أَنْقَضَ ظَهْرَكَ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اس کی شان ہے، یہ شان ہے رسول علیہ الصلاۃ والسلام کی ہے۔ تو فصاحت اور بلاغت کی انتہا آپ پہ ہو گئی، جب آپ سے یہ سوال ہوا تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ قل آمنت باللہ ثم استقم، قل آمنت باللہ ثم استقم، یہ کہو کہ آمنت باللہ، میں ایمان لایا اللہ پہ۔ وہ آج آپ نے سنی ربنا اللہ، سورہ حامل سکتا تھی، آمنت باللہ ربنا اللہ کا آپس میں توازن آپ خود ہی کر لیجئے۔ قل آمنت باللہ، وہاں کیا تھا ثم استقام، یہاں تھا، یہاں ہے ثم استقم۔ ربنا اللہ ثم استقام کی تفسیر یہ ہے، ربنا اللہ ثم استقام، اس کی تفسیر خود صاحب قرآن نے بیان کر دی کہ قل آمنت باللہ ثم استقم، یہ کہو کہ میں اللہ پہ ایمان لایا، پھر اس ایمان پہ استقامت سے ڈٹے رہو۔ یہ ہے اسلام میں سب سے بہترین قول۔ ایک چھوٹا سا جملہ ہے آمنت باللہ ثم استقم، وہی تھا ربنا اللہ ثم استقام۔ ایمان کیا ہے؟ ایمان مجرد زبان سے کلمہ پڑھ لینا، اسے تو ایمان نہیں کہتے۔ رائے شماری میں نام لکھا ہوا ہے مسلمان، یہ تو مسلم نہیں ہے۔ مسلمانوں کے گھر میں پیدا ہوئے، کان میدان دے دی، ختم ہو گئے، آپ کا نام مسلمانوں والا نام رکھ دیا، غیر مسلموں والا نام نہیں رکھا گیا، یہ تو اسلام نہیں ہے۔ یہ شہادت گہیں الفت میں قدم رکھنا ہے، لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا، یہ ہے ایمان۔ اور اسلام کیا ہے؟ ادخلوا فی السلم کافہ، قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا ولما يدخل الايمان في قلوبكم، کہا کہ لوگ آ کے کہتے ہیں ہم تو مومن ہیں، ہم تو مومن بھائی ہیں تمہارے، یہ دوسرے مومن کمبخت، یہ بھی تو کہتے ہیں ہم مومن ہیں،
ان سے کسی دن ملاقات ہو تو کہنا کہ ان سے کہو لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا ولما يدخل الايمان في قلوبكم, تمہارے دل نجس ہیں, گندے ہیں, پلیت ہیں, جب تک دلوں کو حب صحابہ سے صاف نہیں کرو گے تو مومن کہاں بن سکتے ہو. قرآن کو پتا تھا کہ مومن برادری آئے گی, تمام مومنین مومنات سے شرکت کی درخواست کی جاتی ہے, فلاں کے ہاں مرثیہ ہوگا, میراثی آئے گا مرثیہ پڑے گا, اور ذاکر آئے گا ذکر کی محفل ہوگی, اور مجتہد آئے گا اور وہ مجلس عزا ہوگی, اور پتہ نہیں کیا کچھ ہوگا. تو فرمایا کہ یہ لوگ آ کے آپ سے کہتے ہیں کہ آمنا, ہم ایمان لائے, آپ کہہ دیجئے نہیں نہیں ایسے کہاں ایمان, ایمان لانا کوئی کھیل ہے, لم تو ملو تم ایمان نہیں لائے, بولو اسلم میں یہ کہوں تو مسلمان ہوں, ایسا ایمان ابھی بہت دور ہے. ولما يدخل الايمان في قلوبكم, تمہارے دلوں میں ابھی ایمان داخل نہیں ہوا, جب تک دل میں ایمان داخل نہ ہو تم مومن حقیقی مومن کامل نہیں بن سکتے. وَإِن تُطِعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ لَا يَلِتْكُم مِّنْ أَعْمَالِكُمْ شَيْئًا, اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت بھی فرض ہے, اور جب رسول کی اطاعت کرو گے صحابہ کو بھی ماننا پڑے گا, صحابہ کی اطاعت بھی کرنی پڑے گی. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ مسجد نبوی میں عمر اور ابو بکر کو بھی سلا دیا کہ شک و شبہ ہی باقی نہ رہے. جی قل آمنت باللہ ثم استقم, ایمان اور استقامت, ایمان کے بعد استقامت, ایمان کے بعد اعمال صالحہ کو تسلسل سے کرنا, یہ ہے استقامت. اور یہ استقامت تسلسلی عمل ہے. جب ایک آدمی تسلسل سے یہ عمل کرے گا اس کے فوائد بہت ہیں. کچھ فوائد تو قرآن کی آیات میں ہم پڑھیں گے, اور کچھ فوائد وہ ہیں جو حدیث قدسی صحیح بخاری میں ارشاد فرمائے ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها وإن سألني أعطيته ولئن استعاذني لأعيذنه. ما میرا بندہ وما يزال يتقرب إلي وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل, نوافل کی کثرت سے میرا بندہ میرے اتنے قریب ہو جاتا ہے کہ بہت قریب ہو جاتا ہے, اور جب میرے قریب ہو جاتا ہے تو احب, میں اس سے محبت کرنے لگتا ہوں. یہ ہے استقامت. مسلسل عمل کیجئے. نوافل اگر آپ تسلسل سے پڑھیں گے تو اللہ تعالیٰ آپ سے محبت کرنے لگے گا, جس سے اللہ محبت کرے اسے اور کیا چاہیے. فرمایا کہ فَإِذَا أَحْبَبْتُ, جب میں اس سے محبت کرنے لگوں گا تو میں اس کی آنکھیں بن جاؤں گا جس سے وہ دیکھتا ہے, دیکھے گا, میں اس کے کان بن جاؤں گا جس سے وہ سنتا ہے, میں اس کے ہاتھ اور پاؤں بن جاؤں گا جن سے وہ چلتا ہے اپنے کام کرتا ہے. سألني أعطيته, اگر وہ مجھ سے کچھ مانگے تو میں اس کو دوں, اور اگر وہ میری پناہ میں آنا چاہے تو میں اس کو اپنی پناہ دوں. آپ نے دیکھا ایک عمل جو کہ نقلی عمل ہے, نوافل کا لفظ حدیث میں موجود. نوافل کے ذریعے انسان اللہ کا قرب حاصل کر لیتا ہے. پھر وہ کون سی چیز ہے کہ جس میں ہم لوگوں کو اللہ کا قرب حاصل کرنے سے روک رکھا ہے؟ یعنی کہ ہمارا نفس اور دنیا کی محبت, اس نے ہمیں اللہ کے قرب سے روکا ہوا ہے. اور یہ جو تسلسل ہے عمل کا, یہ انسان ہمیشہ کرتا ہے تسلسل. بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ اب آدمی سفر پہ ہے یا وہ بیمار ہو گیا ہے, تو اب اجر اور ثواب کا کیا بنے گا,
صحیح بخاری میں ارشاد فرمایا اذا مرض العبد او سافر كتب له مثل ما كان يعمل مقيما صحيحا. اذا سافر العبد او مرض او اذا مرض العبد او سافر, بندہ سفر پہ چلا جائے یا بیمار ہو جائے اور وہ کام اور وہ نفل عبادت یا وہ اچھے کام نہ کر سکے جو ہمیشہ کیا کرتا تھا, تو کتب لہو مثل ما کان یعمل صحیحا مقیما. صحت کے زمانے میں اور اقامت کے زمانے میں جو اچھے کام کرتا تھا سب کا ثواب برابر جاری رہتا ہے. یہ تسلسل کا فائدہ ہے, استقامت کا فائدہ ہے کہ ایک عمل آپ نے ہمیشہ کیا, اب عذر کی وجہ سے نہ کر سکے, آپ کا اجر اور ثواب وہ جاری ہے, اس میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے. اور یہ جو تقویٰ ہے اور استقامت ہے, یہ اس کا حکم اللہ تعالی نے قرآن میں انبیاء کو بھی دیا اور اہل ایمان کو بھی دیا. مثلاً جب امم سابقہ کے ذکر کو ہم پڑھتے ہیں تو دو جلیل القدر پیغمبر موسیٰ و ہارون دونوں بھائی ہیں علیہم السلام, ان کے ذکر میں سورہ یونس میں ہمیں یہ بات ملتی ہے قال قد اجیبت دعوتکما فاستقیما. تسمیہ کا صیغہ ہے, ان دونوں کو اللہ نے استقامت کا حکم دیا کہ اے موسیٰ و ہارون تم دونوں بھی استقامت کو اپناؤ, اور اسی کا حکم اللہ تعالی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی دیا. سورہ ہود میں ارشاد فرمایا فاستقم كما امرت ومن تاب معك ولا تطغوا. استقامت اختیار کرو جس طریقے پہ تمہیں حکم دیا گیا ہے استقامت کا, ومن تاب معك, اہل ایمان کو بھی شامل کر لیا اس حکم میں, جو لوگ توبہ کر کے تیرے ساتھ شامل ہوئے ہیں وہ بھی اس استقامت میں شریک ہیں. ولا تطغوا, بغاوت اور سرکشی اور طغیانی سے دور رہو. تو سورہ ہود میں یہاں پر اللہ تعالی نے استقامت کا حکم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا, امت کو اس میں شریک کیا, اور استقامت کے مقابلے میں جس لفظ کو یہاں استعمال کیا وہ طغیانی ہے, سرکشی, حد سے تجاوز کرنا, گویا کے حد سے تجاوز کرنا, یہ استقامت کے نہ ہونے کی صورت میں پیدا ہوتا ہے. اور یہی حکم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سورہ شورا میں بھی اللہ نے دیا فَلِذَلِكَ فَدْعُ وَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ. یہ حکم بھی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہے کہ جس طرح آپ کو اس استقامت کا حکم دیا گیا ہے اس استقامت کو آپ اپنائیے. اور یہ جو حکم ہے استقامت کا ایمان والوں کو بھی دیا گیا, موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کو بھی دیا گیا, رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی دیا گیا, یہ پانچ صورتوں میں قرآن میں ہمیں یہ حکم ملتا ہے. اور یہ پانچوں کی پانچوں صورتیں مکی ہیں, سورہ یونس بھی مکی ہے, حامیم سجدہ بھی مکی ہے, ہود بھی مکی ہے, شورا بھی مکی ہے, اور سورہ فاتحہ میں بھی استقامت ہے, یہ بھی مکی ہے. پانچ صورتوں میں استقامت کی اہمیت کو بیان کیا گیا, حکم دیا گیا, اور پانچوں کی پانچوں صورتیں مکی ہیں. معلوم یہ ہوا کہ استقامت جو کہ مطلوب تھی وہ مکے میں سب سے پہلے, سب سے مقدم, سب سے زیادہ مطلوب تھی, اس لیے کہ عقیدہ تو وہی بنا ہے, یقین بھی وہی بنا ہے. اب جو عقیدہ اور یقین استقامت سے خالی ہو وہ کمزور اور ناپائیدار ہوتا ہے. اس لیے مکی صورتوں میں اور قیام مکہ ہی میں حکم یہ دیا گیا کہ استقامت سے ڈٹے رہو. اور آپ نے دیکھا کہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ رضی اللہ عنہم کو کتنی تکلیفیں دی گئیں, کتنی ایذائیں دی گئیں, اذیتیں دی گئیں, مشقتیں اٹھائیں انہوں نے تکلیفیں برداشت کی اللہ کے دین کے لیے, سب استقامت سے ڈٹے رہے. یہ ہے استقامت. ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا, ربنا اللہ کہیں گے تو پھر تکلیف ہوگی. ربنا اللہ پھولوں کی سیج نہیں ہے, کانٹوں والا راستہ ہے. اس لیے ربنا اللہ جب کہو گے تکلیف اٹھانی پڑے گی, اس تکلیف پہ صبر, یہ بھی استقامت ہے. اس ایمان کو قابو میں رکھنا, اس پہ چلے رہنا اور اس کو اپنائے رکھنا, یہ بھی استقامت ہے. بلکہ یہی استقامت ہے, یہ حکم دیا گیا. اور یہ حکم جب عام طور پہ اہل ایمان کو دیا جانے لگا تو سورہ حامیم سجدے میں ارشاد فرمایا, قل انما انا بشر مثلکم یوحى الی انما الہکم الہ واحد,